خوف خدا و عشق مصطفی، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموع مدنی مذاکرہ،
ہے مجموع مدنی مذاکرہ،
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله.
میرے اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ آج تعویذات والوں کا مدنی مذاکرہ ہے، تو بعض اوقات ہمارے پاس تعویذات لینے کے لیے بستے پر اسلام بھائی حاضر ہوتے ہیں، اور بعض اوقات معاملہ ایسا ہوتا ہے جس میں دوسرے کی غیبت پائی جاتی ہے، تو اس کے بارے میں اس کا حل ارشاد فرما دیں گے، کیا حکمت عملی اختیار کی
جائے؟ یہ نازک ہے معاملہ. اصل وہ غیبت کی تعریف یہ ہے کہ کسی میں موجود برائی کو، عیب کو بطور برائی اس کی غیر موجودگی میں یا اس کے پیٹھ پیچھے یا وہ نہ سنے نہ سمجھے اس طرح کسی کے آگے بیان کرنا، یہ ہے غیبت. تو اب یہ جو آیا ہے بابا جی کے پاس یا ہمارے مبلغ دعوت اسلامی کے پاس، بستہ ذمہ دار کے پاس، تو وہ بطور برائی ذکر عام طور پر نہیں کر رہا ہوتا، وہ علاج طلب کر رہا ہوتا ہے. تو اس لیے حسب ضرورت علاج کرنے والے کو برائی بیان کرنا جائز ہے. اب اس میں یہ دیکھ لیں کہ ایک ذمہ دار کافی ہوتا ہے اس میں. اب ایک ہی کافی ہے تو اب دوسرا وہ بات نہ سنے، سنانے والے کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ آہستگی سے یا تحریری دے دے تاکہ کوئی سن نہ پائے، اور وہ جس کو بتانا مقصود ہے اس کو صورت حال معلوم ہو جائے، یہ اس کا طریقہ. لیکن بعض اوقات کئی کئی مل کر وہ سن رہے ہوتے ہیں، اور ایسا عجیب مطلب یعنی کہ حساب کتاب ہوتا ہے کہ توبہ، یعنی کوئی بھی ایسا کام ہو نا جس میں کہیں بھی کوئی یعنی کہ کمزوری ہو. اب مثال کے طور پر ڈاکٹر کو بھی اگر اپنا عیب بیان کرنا ہے، کوئی کمزوری بیان کرنی ہے، تو دوسرا نہیں سننا چاہیے، وہ ڈاکٹر سنے. یا کسی کے ساتھ حیا کی پردے کی باتیں ہوتی ہیں بعض اوقات، وہ کرنی ہے تو اب اس وقت دوسرا موجود نہیں ہونا چاہیے. یہ حماقت بڑے بڑوں میں پائی جاتی ہے کہ جب کوئی حیا کی گفتگو یا حیا والی پردے والی باتیں کرنی ہوتی ہیں، ایک سے کرنی ہوتی ہے، ضرورت ہوتی ہے، لیکن دوسرے وہ خاموخواہ بٹھا کے رکھتے ہیں، دو تین مل کے دلچسپیاں لیتے ہیں، انٹرسٹ لیتے ہیں، پتہ نہیں کیا کرتے ہیں. میرے کو تو بہت ناگوار گزرتا ہے اس طرح کا انداز، بہت برا انداز ہے. اور اگر معاذ اللہ لذت کے لیے ایسی باتیں سنتا ہے تو یہ علماء اس پر ہو سکتا ہے حکم بھی لگائیں گے، یہ اگر فوش اور بے حیائی کی تو کتنی مذمت ہے. احادیث مبارکہ میں، قرآن پاک میں بھی مذمت ہے فحاشی کی، تو اللہ تعالی ہمیں اس سے بچائے. تو ضرورتاً تو بہت کچھ جائز ہوتا ہے، لیکن اب جیسے کہ ضرورتاً کہ کوئی عورت علاج کرنے والی نہیں ملتی اور اب حاجت ہے، تو عورت مرد ڈاکٹر کے پاس جا بھی سکتی ہے، اس کو اپنے مرض دکھا بھی سکتی ہے، اور ڈاکٹر بھی مرض کی جگہ کو ہاتھ لگا سکتا ہے، ٹٹول سکتا ہے، چھو سکتا ہے، حسب ضرورت سب کر سکتا ہے. لیکن یہاں یہ ہے کہ ڈاکٹر کے لیے ضروری ہے کہ جتنی جگہ مرض کی ہے اتنی جگہ کو چھوئے، وہ سرحد پار نہ ہو جائے. غیر ضروری جگہ کو ہاتھ نہ لگائے ورنہ گناہگار ہوگا. تو جہاں ضرورتیں وہاں اجازت ہوتی ہے, جہاں ضرورت نہیں ہے. اب جیسے بلڈ پریشر ناپنا ہے تو یہ اس کے لیے ڈاکٹر شرط نہیں ہے. تو اب ڈاکٹر بلڈ پریشر ناپے گا تو اس کو لاموالا بدن کو ہاتھ لگانا پڑتا ہے, اس کے بغیر بلڈ پریشر نپتا نہیں ہے. وہ بازو پیر پٹتا اور یہ باندھنا ہوتا تو ہاتھ لگ جاتا ہے اس میں. یا انجیکشن لگانا ہے تو انجیکشن بھی بغیر ہاتھ لگائے وہ لگتا نہیں, ہاتھ لگتا ہے اس میں ڈاکٹر کا. تو اب ڈاکٹر انجیکشن نہ لگائے, اس کے لیے اگر عورت مہیا ہے اویلیبل ہے تو عورت ہی عورت کو انجیکشن لگائے, مرد نہ لگائے. اب ایسی مجبوری ہے کہ کوئی عورت ہے ہی نہیں اور انجیکشن کے سوا چارہ نہیں ہے تو وہ ایک دوسری صورت ہے. اسی طرح مرد کے لیے کہ مرد لیڈی ڈاکٹر کو ہاتھ نہ پکڑائے اپنا, جب تک مرد معالج مرد ڈاکٹر مل سکتا ہے, مرد ڈاکٹر سے علاج ہو سکتا ہے تو مرد ہی سے کروائے گا. اس طرح انجیکشن آج کل نرسیں ہی مردوں کو بھی لگاتی ہیں, خون ٹیسٹ کروانے جاتے ہیں تو وہ نرسیں ہی خون نکالتی ہیں, بلڈ نکالتی ہیں انجیکشن کے ذریعے. توبہ استغفر اللہ. مرد مرد سے کروائیے کام, عورت عورت سے کروائیے ضروری ہے, کیونکہ لیبورٹریوں کی اور کمی تھوڑی ہے, نہ مردوں کی کمی ہے, مرد نکالتے ہیں لیکن عورتیں سستی ہوتی ہیں, اس لیے یہ زیادہ تر لیبورٹریوں والے اور یہ ڈاکٹر لوگ رکھتے ہیں. تو یہ انجیکشن مردوں کو بھی لگاتی رہتی ہیں اور لوگوں کا ذہن اتنا خراب ہو گیا ہے کہ مت پوچھو بات. مجھے ایک بار مدینہ منورہ میں اسپتال میں جانا ہوا تو میں نے وہی کوئی انجیکشن وغیرہ کی ضرورت تھی, تو میں نے اپنے سائے بھائی سے کہا کہ اس کو سمجھا دو ڈاکٹر کو کہ یہ خود بھلے انجیکشن لگا دے, میں نرس انجیکشن نہیں لگوانا ہم کو. تو وہ ڈاکٹر کو بتا دیا, وہ ڈاکٹر صاحب اردو ٹوٹی پھوٹی بولتے تھے, پتہ نہیں بنگلہ دیش کے تھے کہاں کے تھے. تو وہ تعجب سے مجھ سے کہنے لگے تم کیسا مولانا ہے. وہ آدمی انٹرسٹڈ ہوتا ہے, ڈیمانڈ کرتا ہے کہ نرس اس کو انجیکشن لگائے, اور تم کیسا مولانا ہے, تم بولتا ہے کہ جینٹس ہم کو انجیکشن لگائے. اس طرح وہ ڈاکٹر جو تھا وہ ٹوٹی پھوٹی اردو میں اپنی حیرت کا میرے سامنے اظہار کر رہا تھا کہ تو کون سی مخلوق ہے, عورت اگر انجیکشن لگائے تو کیا لوگ تو خوشی خوشی لگاتے ہیں عورت سے. تو یہ حالت ہو گئی ہے. مدینہ منورہ کی بات کر رہا ہوں, یہ بھی کئی سال ہو گئے اس کو, اس واقعے کو. تو ہر طرف مطلب حالات ایسے تبدیل ہوتے جا رہے ہیں کہ مت پوچھو بات. بہرحال ہمیں جب بھی ضرورت پڑے, آپ سب یہ گرے میں باندھ لیا, جب بھی ضرورت پڑے تو آپ کو مطلب عورت کو قریب نہیں آنے دینا. میں نے جب آپریشن کروایا تھا مسانے کا 7-8 سال پہلے, میں نے پہلے سے بات کر لی ہے عورت نہیں آئی اندر. نماز کے اوقات نہ ہو تو میری مان لی گئی عشاء کی نماز کے بعد آپریشن شروع ہوا تھا, کہ کوئی نماز بیچ میں آ کر یہ کہ قضا ہو جائے یا کوئی ایسا مسئلہ نہ ہو, پریشانی نہ ہو. تو عشاء کے بعد فجر تک لمبا وقفہ ہوتا ہے اور میں نے کہا عورت انٹرفیئر نہ کرے. تو پھر بھی ایک آ گئی تھی دوستو, الحمدللہ باہر بھیج دیا گیا کہ میرا کام بس مرد کرے. تو آدمی کوشش کرے تو ہو سکتا ہے. پرائیویٹ میں تو کوئی اتنا زیادہ مشکل بھی نہیں ہوتا نا, پیسے ہو تو لیتے ہیں نا, اب جو بولو گے وہ کریں گے. اپنا ذہن بھی تو ہو نا یار, یا اپنا ذہن نہیں بنا مصیبت ہی ہے. جب اپنا ذہن بن گیا تو لیبورٹریاں قدم قدم پر لیبورٹریاں, جہاں مرد ہے وہاں آدمی جائے گا. اگر بھائی نہیں مانتے یہ تو ٹھیک ہے میں جاتا ہوں, تو جب دیکھیں گے کہ یار یہ 500 روپیہ گاہک جاتا ہے تو آپ کو بلانے آئیں گے کہ اچھا اچھا ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں, وہ آپ کا بلڈ لے لیں گے. تو ڈاکٹر کو نکالیں گے اور آپ کا بلڈ لیں گے. آپ کوشش تو کریں,
غیبت کے خلاف مطالعہ پھر بابا مضبوط ہونا چاہیے.
وہ اپنے جو آئے نا اسلامی بھائی, تو وہ جب گھروں کے حالات بتائیں اپنے, تو ان کو تھوڑا تھوڑا یہ آپ کو انڈیکیٹ تو کرنا پڑے گا کہ یار ضرورت کی بات ہو تو بتاؤ. کیونکہ میں بھی پہلے یہ کرتا کہ یار دیکھو تم 1 گھنٹہ لیکچر دو گے نا, میں نے تعویذ میرا مخصوص ہے وہی اٹھا کر دینا ہے, اور نہیں کرو گے تب بھی یہی تعویذ دوں گا میں. اب جب رش ہوتا ہے تو بعض اوقات بہت مشکل ہوتا ہے, کہ ان کی پھر یہ کہ گفتگو بعض اوقات ایسی بوریت کن ہوتی ہے. اس میں خیر بڑا صبر آزما معاملہ ہوتا ہے, جب یہ برائیاں شروع کرتے ہیں نا, اور اس میں بھی جب یہ کہتے ہیں نا کہ وہ نہیں میرا چاچا, وہ جادو کرتا ہے. ابھی آپ کو پورا تعارف کروائیں گے, تو آدمی ایسا اگر بولنا ہی ہے تو کم از کم یہ بولے کہ بھائی ہم کو کسی رشتے دار پر شک ہے, بہت بہت تو یہ بولے. تو پھر اس کو آپ نے سمجھانا ہے, اب اس کو آپ نے مدنی تعویذ دینا جو نظر نہیں آئے گا, مدنی تعویذ نظر نہیں آتا, یہ کاغذ پر لکھا ہوا ہمارا جو ہے نا وہ نظر آتا ہے تعویذ. تو مدنی تعویذ یہ دینا ہے کہ بدگمانی مسلمان پر حرام ہے جب تک کرائن واضح ہا, یعنی واضح طور پر اس کے ہمارے پاس کوئی وہ انداز نہ ہو. تو عام طور پر یہ بدگمانیاں ہوتی ہیں, ہو سکتا ہے آپ کے چچا کو پتا بھی نہیں ہوگا. تو پھر یہ جواب یہ دیتے ہیں بعض وقت کہ ہم نے دو تین عاملوں کو باباؤں کو بتایا وہ یہی کہتے ہیں. پھر یہ سمجھایا جائے کہ اب تو سارا ہم نے لکھ کر آپ کو دے دیا وہ غیبت کی تباہ کاریوں میں, کہ یہ عاملوں کا کہنا جو وہ دلیل نہیں ہوتا, حساب لگایا کچھ بھی کیا وہ دلیل نہیں ہے. کسی مسلمان کو پر بدگمانی یہ بہت بھاری چیز ہے, مسلمان اسے ڈیگریڈ ہو جائے گا, ہماری نظر سے گر جائے گا, جس کو بولیں گے اس کی نظر سے بھی گرے گا. تو ایک مسلمان کی عزت اور حرمت بہت زیادہ ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار کعبہ شریف کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ مسلمان کی حرمت تجھ سے زیادہ ہے. کعبہ شریف سے بھی ایک مسلمان کی حرمت اس کی عزت زیادہ ہے. تو اس لیے وہ اس طرح کی باتوں میں تو بہت کم سنتا ہوں, ایسے مواقع آتے ہیں نا تو بہت بہت کتراتا ہوں کہ یہ مطلب چھوڑو یار چھوڑو, غیبت کے خلاف ہمارا اعلان جنگ ہے.
اور مریض کی جب
کرنا تک کیا یہ بولو,
مریض کی جب تک نکلتی ہی نہیں ہے بابا اس کو چین آتا بھی نہیں ہے.
ہاں بھڑاس تو اس کی, لیکن بعض یار ایسے بھڑاسیے ہوتے ہیں کہ اتنی گفتگو ان کی غیر ضروری گناہ بری ہوتی ہے کہ یعنی کسی کو تو یہ وہم ہوتا ہے کہ میرے باپ نے جادو کر دیا ہے, کسی کو یہ وہ وہم ہوتا ہے کہ بیٹے نے جادو کر دیا ہے, ایسے بھی کیسے ان کے پاس آتے ہوں گے. اب یار باپ ہی رہ گیا تھا جادو کرنے کے لیے, بیٹا ہی ملنا تھا اس نے بیٹے پر جادو کروائے گا. یار کیا یہ سارا معاشرہ کیا جادوگروں سے بھرپور ہے کیا؟ بھائی آپ کسی جادوگر کو جانتے ہو؟ یہ سینکڑوں میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں, ہاتھ اٹھاؤ کون کون جادوگر کو جانتا ہے, کسی کو دیکھا ہو کو جادو کرتا ہو جانتے ہو کہ یہ جادوگر ہے؟ تو ایک بھی ہاتھ نہیں اٹھا رہا, کوئی ہے اٹھانے والا ہاتھ دیکھا ہو جادوگر کو؟ میں دو ہاتھ اٹھاتا ہوں, میں نے آج تک جادوگر نہیں دیکھا. کہ پیچھے دم ہوتی ہے اس کے جادوگر کے,
وہ جب دیکھا
بڑے بڑے سنگھ ہوتے, پوچھ رہا ہوں ان کو
پاپا جب دیکھا ہی نہیں تو بتا دے لے گا.
میں نے تو نہیں دیکھا کسی جادوگر کو. تو اب یار میں دنیا گھوما ہوا آدمی ہوں, 7 برس کی میری عمر ہو گئی ہے, میں نے آج تک مجھے یاد نہیں پڑتا کہ وہ باقاعدہ بطور جادوگر کسی کو دیکھا ہو کہ یہ جادوگر ہے. یا وہ اسکولوں میں میجک شو کرانے والے اور وہ دوسرے ہوتے ہیں, چھرے نکلتے ہیں اور نوٹے نکالتے ہیں, اس طرح کے وہ دیکھے ہیں, لیکن یوں باقاعدہ جیسے گھر تباہ کرنے والے اور یہ لڑوانے والے اور جادوگر کوئی ایسا باقاعدہ, میرے کو ایسا صراحتن تجربہ کو جادوگر سے واسطے پڑے ہوں ان مانوں پر میں نے نہیں دیکھا. سنے بہت ہیں اور ہر دوسرا آدمی آ کر یہی کہتا ہے کہ ہم پر جادو کر دیا. تو جب میں نے جادوگر نہیں دیکھا, آپ نے نہیں دیکھا, تو یہ جادوگر کون سی مخلوق, کسی کو مخلوق ہوگی جو ہم کو نظر نہیں آتی؟ تو مریض کو ہی نظر آتی ہے. ویسے نہ بیمار ہوتا ہے آدمی, نہ کاروبار میں خسارہ آتا ہے, نہ کاروبار ٹوٹتا ہے, نہ قرضے کے امبار آتے ہیں, نہ بچہ بیمار ہوتا ہے, نہ بچوں کی امی بیمار ہوتی ہے, نہ امی جان بیمار ہوتی ہے. جادو سب کو جادو ہی چب رہا ہے کہ یا جادو یا جن, یا جادو یا جن, یا جادو یا جن, یا تو کوئی تیسری چیز بھی ہے کہ نہیں. اور اتنی یعنی کہ ذہنیت خراب ہو گئی کہ اگر کسی کو اپنے کہہ دیں گے نا کہ آپ کو تو نفسیات اثر ہے, تو وہ بولیں گے یار یہ بابا نام تو بڑا سنا تھا, تو اس کو سمجھ ہی نہیں ہے, جانتا ہی نہیں ہے کچھ, لے میرے کو پاگل بولے تو پاگل ہو گیا ہے, یہ میرے کو نفسیاتی اثر ہو گیا ہے. نفسیاتی اثر تو پاگل کو بولتے ہیں, لیکن نفسیاتی مریض ہے.
بابا آپ کو ایک مریض یاد ہے جو مطلب اس کو بھی جادو اور یہ سب ڈکلیئر کر دیا تھا, اور پھر وہ مطلب ملاقات ہوئی تھی اس سے اور آپ نے اس کو فرم بتایا کہ یار اس کو ذرا سلا دو, یاد آئے گا بابا؟ اس کو سلا دیا نا, دوائی وغیرہ اس کو دیکھا, کو 12 کتنے گھنٹے اس کو نیند کروا دی, یعنی اس کو بالکل جادو اور مطلب وہ ڈکلیئر کر دیا اور وہ اس کی جان کو آ گئی تھی, اور وہ بھی مطلب ادھر ادھر کی بےچارا باتیں کرتا تھا, باتیں ان کو بھی پھر سے کرتا تھا, لیکن بس وہ پاپا کے پاس پھر ترکیب بنی ہے, حاضری ہوئی تو پاپا نے بس ایک ہی بیان کیا, اس کو مسئلہ نہیں ہے, اس کو سلا دو بس, کیونکہ اس کا کیس پاپا سمجھ گئے تھے. اس کو ڈاکٹر کو دکھایا اور اس کو سلا دیا, میرا چند گھنٹے نیند کی جب اٹھا تو ایسا تھا جیسے اس کو کچھ ہوا ہی نہیں تھا.
اب زیادہ بے آرامی جب ہوتی ہے نا, نیند اڑ جاتی ہے, بے آرامی ہوتی ہے, ٹینشن آ جاتے ہیں, نیند اڑ جاتی ہے نا, تو دماغ میں خشکی چڑھ جاتی ہے. بعض اوقات بخار سے بھی ہوتا ہے, خشکی چڑھ جاتی ہے نا, تو پھر آدمی ہزیان بکتا ہے, اٹھ پٹانگ باتیں کرتا ہے اور کوئی پاگل جیسی حرکتیں کرتا ہے. تو ہمارے عام طور پہ بولتے ہیں اس کو جنات کا پورا خاندان چپک گیا ہے سمجھے, تو بےچارے گھر والے سارے پریشان گیا, اور جنات کو بوتل میں ڈالو اور جنات کو جلاؤ, جن ہوگا تو جلے گا نا یار کیسے. اب اس کو سنا دو تو وہ جب اس کی نیند کا کوٹا پورا ہوگا تو سیٹ ہو جائے گا. اب یہ کوئی کمال یا کرامت تھوڑی ہے, تو یہ علاج ہے. تو اب یہ کہ اپنی سمجھ ہی نہیں آتی کیا کریں.
جادو نہیں ویسے ہوتا ہی نہیں کہ جادو,
جادو
کیا سمجھا جائے گا؟
جادو ہوتا ہے, جادو کا وجود تو قرآن پاک سے ثابت ہے, اور جادوگروں کا قصہ تو موسیٰ علیہ السلام کا مشہور ہے جو قرآن پاک میں. تو جادو کے وجود کا انکار نہیں کر رہا میں, میں جنرل بات کر رہا ہوں کہ یار ہر ایک کو جادو, جس کو دیکھو جادو. یہ بیٹھے نا جنہوں نے کہا ہم نے جادوگر نہیں دیکھا, اب یہ بھی غور کریں تو کسی کی نانی کو جادو چپکا ہوا ہوگا, کسی کی امی جان کو جادو ہوا ہوا ہوگا. آج یہ سب سوچتے ہوں گے کہ آج یار سب کا ایک جھٹکے میں آپریشن ہو گیا, کہ جادوگر ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے, سب بابا بنے ہوئے, سارے روحانی ڈاکٹر بنے ہوئے, جادوگر نہیں دیکھا. جو آپ کا وہ مد مقابل تو جادو ہے, ہر دوسرا مریض آپ کو کہتا ہوگا مجھے جادو ہے. اور جن ہے, باتوں کو جن اور جادو دونوں ساتھ ہوتے ہیں, وہ جو جادو بھی ہوتا ہے جن بھی ہوتا ہے. اب مرے بےچارے ان کے بعد یہ کہہ سکتے, لیکن یہ خود انہوں نے نہ جن دیکھا نہ جادو دیکھا, میں جادو کی شناخت ہے.
انہوں نے آج ویسے ایک ہی جھٹکے میں ہلا تو دیکھنا تھا نا بابا, جب ڈاکٹر سرجن کے پاس آئیں گے تو کچھ تو دیکھیں گے نا.
تو ناظرین ہمارے مدنی چینل کے یہ بھی غور کیا کریں کہ ہر بات کو جادو نہ سمجھا کریں. جادو ہوتا ہے اس میں کوئی شک نہیں, لیکن اس معاشرے میں اتنے جادوگر نہیں ہیں. کہاں جادوگر, جب آپ نے دیکھے نہیں ہے تو آخر جادو کوئی بادلوں سے کرتا ہے جادو, یا زمین کے نیچے کوئی مخلوق ہے وہ آ کر کے جادو کر کے پھر زمین میں چھپ جاتی ہے, کا جادوگر؟ تو بہت تھوڑے جادوگر ہیں اس معاشرے میں, بہت تھوڑے ہیں, اور وہ بھی ڈرتے ہوں گے. وہ ایسا بورڈ آپ نے کوئی بھی نہیں دیکھا ہوا, آؤ میاں بیوی سے, میاں بیوی کو لڑوانے والو, آؤ کاروبار بند کروانا ہو تو ہم سے رجوع کرو, کسی کی دکان ٹھپ کروانی ہے تو ہمارے پاس آ جاؤ, کسی کو بیمار ڈالنا ہے تو ہمارے پاس آ جاؤ. میں نے تو ایسا بورڈ نہیں دیکھا, نہ چوکنگ دیکھی, آپ نے دیکھی ہوگی. ہاں یہ بولتے ہیں کہ ہم جادو, آؤ جادو کا اتار کروا لو, جنات کو بوتل میں ڈلوا لو, بند کروا لو, اس طرح. مطلب یعنی کہ کہاں کوئی لکھتا ہے کہ میرے پاس آ جاؤ میں بیڑا غرق کرنے میں ماہر ہوں کسی کا, کوئی نہیں لکھتا. تو اس لیے یہ مطلب ہر بات کو جادو نہ سمجھا کرے, خما خا مریض بےچارا جو ہے نا وہ ادموا ہو جائے گا جادو جن کی وجہ سے. آ کر خیر مریض سیدھا بولتا ہے مجھ پر جادو ہے, مجھ پر جن کا اثر ہے, اثرات ہے, اثرات اثر کی جمع ہے. تو اثرات تو اس کا مطلب کئی جن کیا, یا اوپر کی ہوا کا اثر ہے, کئی الفاظ اس کے لیے مستعمل ہے معاشرے میں.
بابا آپ کا یہ مذاکرہ ہے کہ اسلام بھائی دیکھ رہے ہوں گے, دیکھ رہے ہیں, تو انہوں نے ایس ایم ایس کیا ہے کہ میں آپ کا مذاکرہ دیکھ رہا ہوں, اور لیکن اب یہ بتائیے کہ آپ کے یہاں جو تعویذات وغیرہ ہوتے ہیں اس کا ہدیہ کیا ہے, کیونکہ دیگر جو عامل ہوتے ہیں نا یہ پیسے بہت زیادہ لیتے ہیں, تو آپ کے یہاں مطلب کہ ہدیہ کیا ہوتا. میں اس کو ایس ایم ایس کے ذریعے جواب دینا دے دوں, لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ یہ جواب آپ کے ذریعے پہنچ جائے.
ہمارے یہاں تعویذات کے پیسے نہیں لیے جاتے, ہم مفت تعویذ دیتے ہیں الحمدللہ. ہمارے ان بستہ ذمہ داروں کو ہماری طرف سے پیسے لینے کی اجازت نہیں ہے. البتہ دیکھیے ہرا امامہ اس پر ہمارا کوئی اجارہ نہیں ہے, اجارہ مانے وہ دھوس, وہ اجارہ مانے وہ نوکری والا اجارہ نہیں, ہماری اس میں اجارہ داری نہیں ہے کہ کوئی ہرا امامہ پہن ہی نہیں سکتا, داداگیری تو ہم کر نہیں سکتے نا. تو اب چونکہ ہر امامے کی مقبولیت بہت ہے, ہر امامے کو دیکھ کر لوگ جلدی جلدی اعتماد کر لیتے ہیں کہ یہ صحیح آدمی ہے, اور عوام الناس کو اتنا پتہ نہیں ہوتا. تو مدنی چینل کے ذریعے عرض کر دوں کہ بہت سارے عامل ایسے ہیں جو ہر امامہ باندھتے, اور ہماری ترکیب کے نہیں ہے, دعوت اسلامی کے ماتحت وہ نہیں ہے, ہرا امامہ باندھتے. اب اللہ بہتر جانے ان کی نیت کیا ہوتی ہے, وہ پیسے بھی لیتے ہیں, عورتوں کے جم گٹھے بھی ان کے پاس, جوان جوان عورتیں بھی ان کے پاس آتی ہوتی ہیں, اور جن بھوت راہو دھنیاں اور سب چلتی ہوتی ہیں. تو یہ جو تماشا لگاتے ہیں یہ دعوت اسلامی والے نہیں ہیں. دعوت اسلامی کا عامل وہی ہے جو ہماری مجلس تعویذات کے ماتحت رہ کر اس کے بستے پر صرف مجلس کے دیے ہوئے تعویذات اوراد وغیرہ استعمال کرتا ہے, اپنی کاریگریاں نہیں کرتا. تو وہ تو اپنے طور پر کرتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں, اور وہ دراصل اس طرح کے لوگ ہرا امامہ پہن کر دعوت اسلامی کے لیے بعض اوقات مسئلہ کھڑا کر دیتے ہیں. ایسی حرکت کر گزرتے ہیں کہ اس سے لوگ دعوت اسلامی سے بدزن ہوتے ہیں, جیسے پیسے کھینچ لیے, ترکیب سے کھینچ لیے, جوان عورت سے تنہائی میں مل لیے, علاج ہی کے لیے مل لیے اور کچھ باہر کچھ ہو کر نکلا. تو تنہائی میں عورت سے ملنا جو ہے, جبکہ خلوت صحیحہ ہو جائے, خلوت صحیحہ اس کو بولتے ہیں کہ ایسے مکان میں یا ایسے کمرے میں مرد اور عورت اکٹھے ہو جائیں کہ جہاں وہ کام جس کا میں نام نہیں لینا چاہتا اس سے کوئی روکنے والا نہ ہو, وہ ہو سکے تو, چاہے وہ نہ ہوا ہو لیکن وہ خلوت صحیحہ کہلاتی ہے, اور یہ شرن جائز نہیں ہے اجنبیہ کے ساتھ, غیر عورت کے ساتھ. تو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں حامل کہ بھئی الگ میں میرے پاس بھیج دو اس کو. خلوت صحیحہ نہ ہونے کی ایک صورت یہ ہے کہ حائضہ ہو تو خلوت صحیحہ نہیں ہوگی, لیکن اب بھی اس کو جانا تو ناجائز ہی رہے گا. تو اب یہ کہ عورتوں کا جم گٹھا ان لوگوں کے پاس ہوتا ہے اور ہم لوگ اس کو منع کرتے ہیں کہ اس سے پھر جو اس کے منفی اثرات سائڈ ایفیکٹس جو پڑتے ہیں نا, ویسے قصے پھر باہر آتے ہیں. ہمارے پاس یہ بھی شکایتیں آتی ہیں کہ وہ فلاں عامل کے پاس گئی تھی تو اب وہ جان نہیں چھوڑتا, بار بار ٹیلی فون کرتا ہے, دھمکیاں دیتا ہے اور اس طرح کہتا ہے کہ ہمارے پاس آنے کا راستہ تو ہے, جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے, اور طرح طرح سے پھر یہ بیماریاں تو یہ تکلیفیں تو کچھ عملیات کرتا ہے, تو اس طرح کی شکایتیں آتی رہتی ہیں. تو اس لیے وہ اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. تو ہمارے یہاں بعض جگہ پر اسلامی بہنوں کے بھی بستے ہم نے لگائے ہیں اور آہستہ آہستہ انشاءاللہ اس کو بڑھا رہے ہیں کہ جب جب ہم کو اس کی موافق سمجھدار خوف خدا والی اسلامی بہنیں جو ملتی جائیں گی, جو اس کام میں بھی دلچسپی رکھتی ہوں, تو انشاءاللہ ہم اس کے بستے بھی بڑھاتے رہیں گے. اسلامی بہنوں میں بھی ہمارا کام ہے, فی الحال لینے چند مقامات پر ہے, جیسے کہ فیضان مدینہ میں اسلامی بہنوں کا بستہ لگتا ہے تعویذات کے لیے, حیدرآباد میں بھی شروع ہو گیا ہے, باب المدینہ میں 6 مقامات پر اسلامی بہنوں کے بھی بستے ہیں, جہاں اسلامی بہنوں سے تعویذات حاصل کر سکتی ہیں. وہاں مردوں کا داخلہ منع ہے, اس کو اجازت نہیں ہے, اور مردوں کے پاس اسلامی بہنوں کا داخلہ منع ہے. تو اس لیے وہ اسلامی بہنیں مردوں سے رابطے کی کوشش نہ فرمائیں. ٹھیک ہے, علاج اسلامی بہنوں کا یہ کرتے ہیں ہمارے یہاں, لیکن اس کی صورت یہی ہوتی ہے کہ اسلامی بھائی جا کر ان کے لیے تعویذ لے آئے.
یہ بھی ارشاد فرمائے کہ عورتیں اکثر عاملین کے پاس اس لیے جاتی ہیں کہ اپنے شوہر کو جو ہے وہ اپنے قابو میں لے سکیں, وہ انہی کا ہو کے رہ جائے, تو ایسا جانا کیسا ہے؟
اس ضمن میں میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فتاوی رضویہ جلد 26 صفحہ 607 پر ارشاد فرماتے ہیں, عورتیں اکثر تسخیر شوہر چاہتی ہیں کہ شوہر ہمارے کہنے میں ہو جائے, یعنی وہی شوہر قابو میں آ جائے اور ہم جو کہیں وہ کیا کریں. عورتیں اکثر تسخیر شوہر چاہتی ہیں کہ شوہر ہمارے کہنے میں ہو جائے, جو ہم کہیں وہی کرے, یہ حرام ہے. حدیث میں اسے شرک فرمایا. اللہ عز و جل نے شوہر کو حاکم بنایا نہ کہ محکوم. شوہر جو ہے وہ حاکم ہے, محکوم نہیں ہے، شوہر کے ماتحت عورت رہے گی، عورت کے ماتحت شوہر نہیں رہے گا. یعنی کہ عورت جو شوہر کے اندر میں ہے، شوہر عورت کے اندر میں نہیں ہے. اللہ عز و جل نے شوہر کو حاکم بنایا نہ کہ محکوم. یا یہ چاہتی ہے کہ اپنی ماں بہن سے جدا ہو جائے، یعنی شوہر جو ہے اپنی ماں بہن کو چھوڑ دے، عورتیں یہ چاہتی ہیں. اللہ فرما رہے ہیں، مزید فرماتے ہیں، یا ان کو کچھ نہ دے ہم ہی کو دے. یہ سب مردود خواہشیں ہیں. انہیں عورت کا یہ چاہنا ہے کہ یہ وہی کرے جو ہم کہیں یہ حرام ہے، یعنی بس وہ ہمارا تابع دار ہو جائے، ہمارے تابع ہو جائے، قابو میں آ جائے. اگر عورت یہ چاہتی ہے کہ ماں بہن سے جدا ہو جائے تو یہ بھی بہت ہی گھناؤنا گھناؤنا فیل ہے کہ ماں باپ سے جدائی ڈلوانا، یہ تو ہر گناہ کا کام ہے. اسی طرح یہ چاہے کہ ماں باپ کو کچھ بھی نہ دے، ہم ہی کو سب دے دے، تو اس طرح کے مطلب یعنی کہ اوراد و وظائف جو ہیں وہ عورتیں بعض اوقات بلکہ اکثر مانگتی رہتی ہیں. تو اس طرح کے اوراد و وظائف ہمارے ہاں نہیں ہوتے، ہم نہیں دیتے اس کے، بلکہ ہمارے ہاں تو بس یہی ہے کہ میاں بیوی میں محبت بڑھے، اس کے دینے مہراج نہیں ہے. اور اپنے ماں باپ سے اور جن کے حقوق وابستہ ہیں اس سے سب کے حقوق ادا کریں. ماں کا حق اپنی جگہ پر ہے، باپ کا حق اپنی جگہ پر ہے، بیوی کا حق اپنی جگہ پر ہے، بچوں کا حق اپنی جگہ پر ہے، بہنوں کا حق اپنی جگہ پر ہے، سب کے حقوق ادا کرتے رہیں. کیونکہ ہم توڑ پیدا کرنے کے لیے نہیں آئے، ہم جوڑ پیدا کرنے کے لیے آئے. تو برائے وصل کردن آمدی، نئے برائے فصل کردن آمدی. یعنی تو جوڑ پیدا کرنے کے لیے آیا ہے، توڑ پیدا کرنے کے لیے نہیں آیا. تجھے قریب کرنا ہے، فاصلے بڑھانے نہیں ہیں. نفرتیں مٹانی ہیں، محبتیں بڑھانی ہیں. تو دعوت اسلامی الحمدللہ محبتیں بڑھاتی ہے، نفرتیں مٹاتی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب.
شیخ طریقت امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ تعویذات اتاریہ سے جہاں یہ مدنی بہاریں ملتی رہتی ہیں کہ جادو کا اثر ختم ہو گیا یا جنات کا اثر ختم ہو گیا، وہاں ایسا بھی رہتا ہے کہ بعض اسلامی بھائی جو تعویذات سے رجوع کرتے ہیں ان کے مسائل حل نہیں ہو پاتے، تو جن کے مسائل حل نہیں ہوتے ان کے حوالے سے بھی کچھ مدنی پھول عطا فرمائے.
سر جو یہ دعویٰ کرتا ہے جیسے کہ لکھا ہوتا ہے کہ گارنٹی گارنٹی سے علاج، وہ جوکنگ کیے ہوتے ہیں، یہ سب جھوٹے. گارنٹی کوئی دے ہی نہیں سکتا، کیونکہ شفا میرے آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، شفا دینے والا اللہ ہے. وہ چاہے گا تو دھول کی چٹکی سے شفا ہو جائے گی، وہ نہیں چاہے گا تو کوئی دوا اثر نہیں کرے گی. جیسے کہ بخار کے مریض دم توڑی جاتے ہیں نا، آپ نے بھی سنا ہوگا بھائی کیا ہو گیا تھا، انتقال ہو گیا. بولا 8 دن سے بخار آ رہا تھا، پھر گردن توڑ بخار ہو گیا، انتقال ہو گیا. بھائی اس کو کیا ہوا تھا، ٹائیفائڈ ہو گیا تھا بےچارے کا، انتقال ہو گیا. جگہ جگہ کارڈیولوجسٹ دکانیں کھول کے اپنی بیٹھے ہوئے نا، کارڈیو اسپتالیں بھی ہیں، لیکن دل کے مریض روزانہ دم توڑ ہی رہے ہیں، ہارٹ فیل ہو ہی رہے ہیں. تو یہ گارنٹیڈ جو دیتے نا گارنٹیاں کہ بھائی ہمارا گارنٹی سے علاج ہے اور اس کی گارنٹی اس کی گارنٹی، یہ سب جھوٹ ہے. یہ پورا طب جو ہے نا، یہ کوئی بھی ماہر طب ہوتا نا کوئی بھی انکار نہیں کرے گا، یہ طب جو ہے نا یہ ذنیات پر ہے، یقین ہی نہیں ہوتا. اسی طرح تعویذات بھی اسی کی ایک شق ہے، سمجھ لو علاج ہی سے اس کا تعلق ہے. تو یہ بھی گارنٹیڈ نہیں ہے، یہ بھی ظنیات پر ہے، اللہ چاہے گا تو ہی شفا ہوگی ورنہ نہیں ہوگی. تو اس لیے جن مریضوں کو ٹھیک نہیں ہوا اگر وہ علاج کرنے والے سے ناراض ہوتا ہے، بدظن ہوتا ہے، تو اس کی بھول ہے، کیونکہ تم کو اللہ نے شفا نہیں دی، اس بیچارے کے ہاتھ میں شفا تھوڑی تھی، نہ اس نے غریب نے دعویٰ کیا تھا کہ میں ٹھیک کر دوں گا، کیا ہی نہیں تھا آپ کو میں ٹھیک کر دوں گا. اس لیے وہ علاج کرانے والوں کو نظر اللہ پر رکھنی چاہیے، جب تک وہاں سے حکم نہیں ہوگا مریض ٹھیک ہونا ہی نہیں مریض نے، کیونکہ وہ اللہ جب چاہتا ہے کہ اس کو شفا نہ ہو تو مرض اور دوا کے درمیان ایک فرشتہ حائل ہو جاتا ہے، دوا مرض تک پہنچتی ہی نہیں ہے، علاج جو ہے وہ مرض تک پہنچتا نہیں ہے، مرض ٹھیک نہیں ہوتا. اور جب اللہ تعالی چاہتا ہے کہ شفا ہو جائے تو وہ فرشتہ بیچ میں ہٹ جاتا ہے، وہ دوا جو مرض پر اٹیک کرتی ہے اور مرض درست ہو جاتا ہے. تو یہ اللہ کی مرضی پر ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس لیے بڑے سے بڑا طبیب ہی ہوتا ہے، بڑے سے بڑے ڈاکٹر ہوتے ہیں، وہ علاج کریں یہ ضرور نہیں. تم نے سنا ایک میرے لڑکپن میں ایک بہت مشہور ڈاکٹر تھا ہارٹ کا، پہلے اتنے ہارٹ کے ڈاکٹر نہیں ہوتے تھے، لیکن میں اس کا نام نہیں لوں گا کہ پھر ان کے اولاد تو یہ سب دیکھ رہے ہو کیا پتا تو برا مان جائے. تو بڑا مشہور ڈاکٹر تھا، اس کا ایک نام تھا ہمارے لڑکپن کے بعد بہت نام تھا، وہ دل کا ڈاکٹر. تو چونکہ پہلے ڈاکٹر کم تھے اس لیے ہر جگہ اسی کو بلاتے تھے، وہی ڈاکٹر دل کا ہارٹ فیل ہو کے مرا، یہ مجھے پتا ہے. اسی طرح ایک وہ نیورولوجسٹ دماغ کا ڈاکٹر، وہ بھی شہرت یافتہ تھا، وہ مجھے یاد پڑتا وہ بھی دماغ کے مرض میں اس کا انتقال ہوا. یہ ہمارے لیے اس میں عبرتیں بھی ہیں کہ وہ کیسا ہی بڑا ڈاکٹر ہو، اللہ چاہے گا تو چاہے اس نے ہزار کو ٹھیک کر دیا ہو اللہ کی عطا سے، خود اسی مرض میں مرے، اللہ بے نیاز. تو شفا دینے والا پروردگار ہے، اس سے کسی کو بھی انکار نہیں ہے. جب انکار نہیں ہے تو کیوں ڈاکٹر کو برا بھلا کہتے ہو، کیوں تو وہ تعویذ دینے والے کو مطلب یہ کہتے ہو کہ اس کو آتا نہیں ہے، اس کے تعویذ میں کوئی دم نہیں ہے، نہیں بری بات ہے. سنا تو تعویذ میں کون سا اپنے ابا کا نام لکھ کر دیا، اس نے آیت لکھ کر دی ہوگی، حدیث لکھ کر دی ہوگی، دعا لکھ کر دی ہوگی، یا چلو وہ حروف لکھے تو جو پاک تعویذات ہیں تو ان میں حروف لکھے وہ ہند سے لکھے جاتے ہیں، انہیں فگرز لکھے جاتے ہیں، تو وہ فگرز بھی ہوتے ہیں نا وہ مقدس ناموں کے ہوتے ہیں، کہیں آیتوں کے وہ فگرز ہوتے ہیں، کہیں وہ اللہ کے مختلف ناموں کے وہ اعداد ہوتے ہیں، اور ایک مخصوص چال ہوتی ہے اس کی، اس مخصوص چال کے مطابق وہ خانوں میں وہ لکھے جاتے ہیں، اور ان کے اللہ تعالی چاہتا ہے تو اثرات ظاہر ہوتے ہیں، نہیں چاہتا تو نہیں ہوتے. ایک بار ایک صاحب ادھیڑ عمر کے تھے، وہ مجھ سے کہنے لگے کہ میں تو ایک پیر صاحب کا مرید تھا، بڑا عرصہ ہو گیا میرا کام نہیں ہوا، تو بس میں نے اس کی بیعت توڑ دی، آپ مجھے مرید کر لیں. تو میں نے بھی روکڑی بات کی، میں نے کہا آپ کے کام تو میں بھی نہیں کروں گا، میں بھی آپ کے کام نہیں کر سکتا. پیر کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کی دنیاوی پریشانیاں دور کر ہی دے. پھر میں نے اس کو سمجھایا، میں نے کہا وہ پیر کام کرنے پر قادر نہیں تھا تمہارے، میں بھی تمہارے کام بنانے پر قادر نہیں ہوں. روکڑی بات، بالکل نقد بات. اللہ یقیناً کام بنانے پر قادر ہے، اللہ تعالی نے تمہارا کام نہیں بنایا، چوٹ ظاہر خدا کو کیسے چھوڑیں گے. تو جس طرح ہم نے خدا کو بھی نہیں چھوڑا کہ اس نے میرا کام نہیں بنایا، میرے مسئلے حل نہیں ہوئے، میری پریشانیاں دور نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ میری پریشانیاں دور نہیں کرتا، یوں کر کے نعوذ باللہ کو اللہ کو چھوڑتا نہیں ہے. نہ کوئی سمجھدار آدمی شکوا کرتا ہے، بلکہ سمجھدار آدمی یہی کرتا ہے کہ اللہ کی اسی میں، اللہ کی بردی اسی میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہماری بہتری ہوگی، وہ اللہ کا شکر ادا کرے گا، صبر کرے گا. تو اسی طرح اگر پیر نے پریشانی دور نہیں کی تو پیر بدل دے، تو پیر کوئی ہمارے پریشانیاں دور کرنے، ہم کو پیسے دلوانے کے لیے، یا ہمارے قرضے اتروانے کے لیے، یا ہمارے کالے دھندوں میں ہماری حمایتیں کر کے ہمارے جو مطلب جن کے ہم نے قرضے دبائے اور وہ آج پیچھے گھوم رہے ہیں تو ان سے بچانے کے لیے پیر نہیں ہے. پیر تو ہماری آخرت کے لیے رہنمائی کرتا ہے. وہ بولتا ہے یوں پڑھو یوں کرو, نماز پڑھو, روز کا ایک سپارہ تلاوت کرو, تو یہ شجرہ شریف پڑھو, تو یہ حدیثوں کی جو جو دعائیں ہیں صبح کو یہ پڑھ لو, شام کو یہ پڑھ لو, رات کو یہ پڑھ لو. پیر تو یہ بتاتا ہے. پھر جھوٹ مت بولا کرو, تو گناہوں سے بچا کرو, غیبت مت کرا کرو, چغلی مت کھایا کرو, ماں باپ کی خدمت کیا کرو. تو پیر تو یہ علاج دیتا ہم کو, اور یہ عملیات جو پیر دے رہا ہے اس میں آخرت کے لیے بہت بہتری ہے, اور دنیا کے بھی الحمدللہ اس کی برکتوں سے مسائل حل ہوتے ہیں. تو پیر ان کاموں کے لیے ہوتا ہے, جو یعنی کہ مرشد مانے رشد و ہدایت کرنے والا, تو وہ ہم کو رشد و ہدایت کرتا ہے. یہ خواہ کا لوگ سمجھتے ہیں کہ پیر بس ہمارے مسائل حل کرے دنیا کے, اور پیر وہی پہنچا ہوا جو ہمارے دنیا کے مسائل حل کرے, ورنہ یہ پیر جو ہے نا خالی ہے, خالی اس میں کچھ بھی نہیں ہے. بلکہ بعد اس طرح کے عامل جو ہوتے ہیں نا وہ پیروں کی یوں مطلب یعنی کہ برائیاں کرتے سنے جاتے ہیں, دیکھے جاتے ہیں کہ وہ صاحب وہ کچھ وہ تمہارا پیر نام لے, تمہارا پیر یا اس کو بولو تم کو ٹھیک کر دے, تمہارے پیر صاحب کو بولو کو تمہارا علاج کر دے. وہ اس طرح بندے کو جو ہے نا وہ بدسن کرتے ہیں بعض اوقات پیروں سے, بعض اوقات ہر وقت نہیں, بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اپنے سے چارہ اپنے پر بن نہیں پڑتا علاج بابا کا, تو بعض اوقات وہ ہاں بھائی کس کے مرید ہو, اچھا فلاں کے, اچھا ماشاء اللہ, تو آپ کا علاج ان کے ہاتھ میں. یہ بابا کو بیٹھے بیٹھے پتا چل جاتا ہے کہ آپ کا علاج آپ کے پیر کے ہاتھ میں, تو وہ پیر کے گلے پڑے گی کہ تم ٹھیک کر دو. اس لیے مطلب یہ کہ علاج کسی کے بھی ہاتھ میں نہیں ہوتا, اللہ چاہتا ہے تو ہی شفا ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ جس کے ہاتھ میں رکھے شفا تو اس کے ذریعے شفا ہو جاتی ہے, لا علاج مرض دور ہو جاتا ہے بعض اوقات مریض کا تعویذ سے, اور اسی تعویذ سے نزلے سے جان نہیں چھوٹتی, کھانسی ختم نہیں ہوتی جبکہ کینسر ٹھیک ہو جاتا ہے. تو اپنے پھول پڑیں گے میں نے کینسر والے مریض کو تعویذ دیا اور ٹھیک ہو گیا, وہ اپنے تو پاؤں زمین پہ نہیں پڑتے, اور تو نے کیا ٹھیک کیا, تیرے ہاتھ میں نا ٹھیک نزلے کا علاج کر دے تو میں مانوں تیرے پر. اور اس کو گھٹنے میں تکلیف ہے برسوں سے, ٹھیک کر دے تعویذ دے چل ٹھیک ہو جائے, تو بھاؤ پتا چل جائے گا. تو شفا دینے والا اللہ تعالی ہے, ہم نہیں ہیں, ہمارا تعویذ بھی نہیں ہے. تعویذ ایک وسیلہ ایک ذریعہ ہے, حقیقت میں شافی الامراض جو ہے دافع البلیات ہے, وہ رب کی ذات ہے, پھر اس کی عطا سے جو بھی ہو جائے, اور جس کو یہ سعادت مل جائے کہ اس کے ذریعے شفا ہو جائے. تو اس لیے بزرگوں کو برا کہنا, مشائخ کو برا کہنا کہ اس کا پیر خالی ہے تو اس کے پیر میں دم نہیں ہے, تو وہاں ٹھیک ہے تیری طرح اس کا پیر جو وہ زیادہ مطلب اس کو یہ چالاکیاں نہیں آتی, دوسروں کی غیبتیں کرنا نہیں آتی, تو پیر ان چیزوں سے الحمدللہ خالی ہے. میں ایک بار بہت عرصہ ہوا دعوت اسلامی کے پہلے کی بات ہے, کوئی ایسا ہی عامل مجھے ٹکر گیا تھا, مجھے کچھ ضرورت پڑ گئی تھی, تو مجھے کسی نے کہا کہ یہ عامل بہت اچھا ہے, تو میں چلا گیا. اب میں پوری بات آپ کو بتاتے ہوئے مطلب کہ کیا مرض تھا کہ اس کا تذکرہ نہیں کرتا, میں ایک بات بتاتا ہوں جو میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو. واقعی اس کا نام رش بوت تھا, لائن لگی ہوئی تھی, اور یہ مجھے کہا گیا تھا کہ یہ بہت پہنچا ہوا آدمی ہے, یہ بوتل میں دیکھ کے سب کچھ بتاتا ہے کیا تکلیف ہے. تو جب ہم پہنچے, ایک کا دوست شاید میرے ساتھ ہوگا میرے, تو داخل ہوتے ہی ایک وہ بستہ لگا ہوا تھا, اس کو مطلب ٹیبل وغیرہ لگا ہوا تھا, اس پہ ایک آدمی ان کا متعین تھا, تو بولتا تھا یہ مسجد تعمیر ہو رہی ہے, اس کے لیے اتنا چندہ دینا ضروری ہے, یا بعض لوگ یہ نیاز کے نام پہ لیتے ہیں, گیارہویں شریف کے لیے چندہ اس میں ڈالنا ضروری ہے, اتنا ضروری ہے زیادہ آپ کی مرضی, یا بعض لوگ کا تھوڑے نرم ہوتے تو بولتے ہیں کچھ نہ کچھ ڈال دو. خیر تو یہ وہ صورت تھی, اب کیا دیا کیا لیا مجھے یاد نہیں آ رہا, پر میں بھی اپنی باری کے انتظار میں بیٹھ گیا. میری باری آئی تو اس نے مجھے بھی ایک مطلب عام جیسے وہ ایک ہی جس کی لاٹھی اس کی میں سمجھا یہ بھی میرے ہنک کے جائے گا. ہاں کیا تکلیف ہے آپ کو؟ تو میں نے کہا بوتل میں دیکھ کے بتا دو. آپ بوتل میں دیکھ کے بتاتے نا مجھے بتائیے بوتل میں کیا تکلیف ہے میرے کو. پھر بولتا نہیں بتاؤ کیا تکلیف ہے. جب دو تین وقت اس کو ریپیٹ کیا تو میں سمجھ گیا کہ یہ اس کی بوتل خالی ہے. اب میں نے جب دیکھا کہ اس کی بوتل تو خالی ہے تو میں نے اپنی تکلیف کا تذکرہ کیا. بوتل کر کے یوں اس نے اب دیکھنا شروع کیا. چابی میں نے ڈالی تالاب کھلا. اب وہ دیکھ کر اس نے وہ مرض ایسا تھا کہ جس کا علاج ہی آپریشن ہے. تو مرض کا نام لیتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے. تو وہ اس کا علاج ہی آپریشن ہے. وہ اندر اسٹوڈنٹ تو مطلب مجھے پتا تھا. اور آپ بھی اس مرض کا نام سنے تو بولے اچھا اچھا یوں تھا یہ تو آپریشن ہوتا ہے اس کا. اب بوتل میں دیکھ کر اس نے اس مرض کے بارے میں جیسے تعداد بتائی. مثال کے طور پر کسی کے پیٹ میں گانٹھیں ہو گئی ہوں. مجھے گانٹھیں نہیں تھی مثال کے طور پر. اب یہ اندھا کنواں ہے پیٹ میں کتنی گانٹھیں اپنے کو کیسے پتا چلے. تو وہ اس نے وہ حساب لگا کے وہ جو بوتل لے گی تین گانٹھیں ہیں. ڈاکٹر نے آپریشن کا بولا ہے وہ اسی طرح کاٹے گا اور موت واقع ہوگی. کیونکہ میں اڑی کر گیا تھا نا کہ تم بتاؤ پوتے تو اس نے اب مجھ پر روپ ڈالنا شروع کیا. اور اگر آپ آپریشن نہیں کرواتے تو کینسر ہوگا اور جان جائے گی. اب اس نے تو مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا. اچھا یہ بولنے کے بعد مجھے بولا کس کے مرید ہو. میں نے شاید نام نہیں لیا. میں نے کہا آپ بتا دو بوتل میں دیکھ کر. اب پورا یاد نہیں آ رہا. اس طرح وہ پتہ نہیں نام دیا نہیں دیا مجھے کچھ یاد نہیں آ رہا اپنے پیر کا نام. تو پھر بولا کہ تمہارا پیر بالکل خالی ہے. میں نے وہ شمال سے جنوب اور مشرق سے مغرب تک جتنے یہ پیر بنے ہوئے نا سب کی دم اٹھا کر دیکھی. سب میں یہ بھرا ہوا ہے گندی چیزوں کا نام جیسے گوبر وغیرہ نعوذ باللہ. وہ بولنے لگا تمہیں تمہارے پیر نے کچھ بھی نہیں دیا. اور اس طرح جب یہ بولنے لگا نا اب اپنا پیمانہ لبریز ہوا. میں ایک دم پالتی مار کے بیٹھ گیا. وہ جوش میں آ کر میں نے کہا میرے پیر نے مجھے بہت کچھ دیا ہے. کیا دیا ہے؟ میں نے کہا بوتل میں دیکھو کیا دیا ہے تم بتاؤ میرے پیر نے مجھے کیا دیا ہے. جب میں نے وہ روپ سے دو چار بپکی ماری نا اچھا ادھر بیٹھو میرے کو اٹھا دیا. تو اب یہ ہم مل سمجھتے ہیں کہ سارے ایک ہی لکڑی سے اپنے بابا بابا کر کے قدموں میں گر جائیں گے اور یہ دوسرے قدموں میں گرنے والے. میرا پیر کامل ہے الحمدللہ
ماشاءاللہ. بابا ویسے
تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے. تیرے ہاتھ میں ہاتھ تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے. تیرے ہاتھ ہے لاج جاگا نہیں دور غم سے مریدوں کو خطرہ. مریدوں کو خطرہ نہیں میرے غم سے کہ ہے کہ دیرے کے ہیں نا خدا غافِ اعظم کہ دیرے کے ہیں نا خدا غافِ اعظم. اسیروں کے مشکل کشا غوثِ اعظم. فقیروں کے حاجت ربا غوثِ اعظم. قسم ہے کہ مشکل کشا کو مشکل نہ پایا، قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا، کہا ہم نے جس وقت یا اعظم، کہا ہم نے جس وقت یا غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم.
بابا اس وقت تاج پور شریف میں مفتی نسیم صاحب آپ کا یہ سلسلہ دیکھ رہے ہیں.
اللہ اللہ.
انہوں نے ابھی آپ کے لیے کچھ اپنے جذبات و تاثرات ہمیں ریکارڈ کروائے.
ماشاء اللہ.
آئیے بابا وہ سنتے ہیں.
مرحبا
جی مفتی صاحب.
اس میں ماں روشن دل
مشاد. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد نسیم ناگپور سے بول رہا ہوں. میں آپ اس وقت مدنی مذاکرہ دیکھ رہا ہوں اور ماشاء اللہ بہت اچھا پروگرام ہے اور اس کی یہ خاص بات کی عورتیں مردوں سے قابض لینے نہ آئے تو بہت ہی اچھی بات ہے. اس سے برائی کا دروازہ کھلتا ہے جب عورتیں مسجد سے تعویذ لینے کے لیے آتی ہیں. اور جو نئی چیز ایجاد دی گئی کہ عورت کو تعویذ لینا ہے تو عورت ہی کے پاس جائیں یہ بھی بہتر ہے. اور ماشاء اللہ اس پروگرام کے ذریعے سے بہت ساری برائیوں کا پردہ چاک کیا جا رہا ہے اور اس سے عقائد اعمال کے تعلق سے بہت اچھی باتیں لوگوں تک پہنچائی جا رہی ہیں. اور اس پروگرام سے تو مطلب کہ اعلیٰ حضرت کی خوب خوب ترویج اور نشاط ہوتی ہے. اور امید یہ ہے کہ یہ پروگرام ایسے ہی جاری رہے گا اور جیسے اس وقت یہ خلاف شرع امور سے پاک ہے، مثلا عورتیں نہیں آتی، جانے نہیں ہے، ایک چیز نہیں ہے، ایڈورٹائز نہیں ہے، اور تو یہ پروگرام بہت اچھا ہے. امید ہے کہ آئندہ بھی جاری رہے گا اور کیونکہ ارکان صلی اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. اور یہ بھی بہت اچھی بات ہے کہ بغیر پیسے کے تعویذ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ خلوص کے ساتھ دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
امید ہے بابا اس وقت وہ اپنی آواز سن بھی رہے ہوں گے اور اگر آپ کو پیغام دینا چاہیں گے تو وہ بھی سن رہے ہوں گے.
میں ان کا شکر مفتی نسیم صاحب قبلہ دامت برکات العالیہ ہمارے مبارک پور شریف میں جو الجامعۃ الاشرفیہ ہے جو اہل سنت کا میری معلومات کے مطابق سب سے بڑا جامعہ ہے دنیا کا، کئی ایکڑ پہ پھیلا ہوا ہے. زیارت کی حسرت ہے لیکن ابھی تک زیارت کر نہیں پایا میں. اور کثیر کثیر علماء وہاں سے فارغ ہو کر الجامعۃ الاشرفیہ سے دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں. یہاں تک کہ ہماری دعوت اسلامی کے جامعۃ المدینہ کے سب سے پہلے شیخ الحدیث وہ بھی ہند سے انہی مبارک پور کے ہمارے حضرت علامہ مولانا شمس الہدا مصباحی مدظل العالی تشریف لائے تھے اور انہوں نے دور حدیث کرایا تھا. سب سے پہلا دور حدیث دعوت اسلامی کے جامعہ پر بھی ان مبارک پور اشرفیہ والوں کا الحمدللہ کرم ہے، ان کی شفقتیں ہیں اور ان کی تائید سے خصوصاً شارع بخاری علیہ رحمت اللہ الباری، حضرت مولانا شریف الحق امجدی علیہ رحمت اللہ القوی کی تائید اور ان کی حمایت اور ان کی شفقتوں سے دنیا بھر میں دعوت اسلامی کو بہت تقویت ملی اللہ کے فضل و کرم سے. تو ہماری یہ الجامعۃ الاشرفیہ کے ابھی جن کی آواز سنی نا یہ ہمارے مفتی صاحب ہیں، تو یہ بہت شفقت فرماتے ہیں جو کہ ابھی آپ نے ان کے کلمات اور ان کے جذبات کو سنے. میں قبلہ مفتی صاحب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. ان کی آواز اور ان کے جذبات سن کر میری ساری تھکن دور ہو گئی. اب اگر دو چار گھنٹہ اور بٹھانا چاہیں تو میں تیار ہوں اس کا بھی اگر چاہیں انشاءاللہ. الحمدللہ بہت دلی خوشی ہوئی انہوں نے ہماری دل جوئی کی. اللہ تعالیٰ ان کو دونوں جہاں میں خوش رکھے، شاد و آباد رکھے اور جنت الفردوس میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمائے. مفتی نسیم صاحب قبلہ سے بہت عرصے پہلے میری مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفوں و تعظیمہ میں ملاقات ہوئی تھی. اب مدینہ پاک میں ہوئی یا نہیں ہوئی اس وقت کچھ یاد نہیں پڑ رہا، تو اللہ کرے پھر آقا کی گلیوں میں مجھے ان کی زیارت کا شرف حاصل ہو. یہ دعا بھی ہے تمنا بھی ہے. صلو علی الحبیب.
مفتی صاحب کا وہاں سے وہ فون تشریف لایا ہوا ہے.
میرا
نہیں یہ ابھی مجھے کال پر فون کر کے انہوں نے بتایا. حاجی غلام یاسین بھی وہی موجود ہیں
ماشاءاللہ.
تو ابھی بتا رہے ہوں ابھی آپ نے مودی مذاکرے کے بارے میں جو کہا تھکن اتر گئی
تو
انہوں نے پیغام دیا ہے کہ مودی مذاکرہ جاری رکھا جائے.
بھائی ہند سے مطالبہ آیا کہ مدنی مذاکرہ جاری رکھا جائے.
اب ابھی یہ جنات کا جادو کا تعویذات کا یہ سارا ذکر تو چل رہا ہے ماشاءاللہ. ہمارے ماحول میں جو کچھ یہ تعویذات وغیرہ کا سلسلہ ہے اس کے متعلق بھی آپ نے اچھی تربیت فرمائی. حمزات سنتے ہیں بابا حمزات یہ کیا ہوتا ہے؟
جب بھی انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے اور ایک شیطان. اسی شیطان کو حمزاد یہ فارسی میں کہتے ہیں اردو میں بھی حمزاد کہتے ہیں. تو یہ شیطان ہوتا ہے جو ذرب ساتھ ہی ساتھ رہتا ہے زندگی بھر پیچھا نہیں چھوڑتا اور یہ بہکاتا رہتا ہے نقصان پہنچاتا رہتا ہے غلط وسوسے ڈالتا رہتا ہے. میرے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کا خلاصہ ہے کہ میں نے اپنے حمزاد کو مسلمان کر لیا ہے اور وہ مجھے اچھے ہی مشورے دیتا ہے. تو صرف ایک ہی حمزاد مسلمان ہوا ہے وہ بھی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو تھا وہ. باقی اس کے علاوہ سارے حمزاد جو ہیں وہ کافر ہیں. تو ہمارے ساتھ جو حمزاد ہے وہ کافر ہے. تو کافر لا اعتبار کفار لا اعتبار ہوتے ہیں. تو یہ ہماری بھلائی کبھی بھی نہیں چاہے گا یہ نقصان ہی پہنچائے گا. یہ وسوسے ڈالے گا یہ گناہوں پر ابھارے گا دنیا کی محبت پر ابھارے گا غلط اندیشے دلا کر گناہوں میں پھنسا دے گا دنیا کی محبت میں الجھا کر رکھ دے گا سود میں پھنسا دے گا غیبت میں پھنسا دے گا چگلیوں میں مبتلا کر دے گا. تو اس کا کام ہی گناہ کروانا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
اولاد کو نیک بنانے کا کوئی عمل یا نسخہ عطا فرما دیں.
اولاد کو نیک بنانے کے لیے تو شروع سے اس کو تربیت نیکی کی دی جائے اچھی اچھی باتیں اس کو سکھائی جائے اس کو ہمت والا بنایا جائے اس کو جود و سخاوت کی تعلیم دی جائے اس کو جھوٹ سے بچایا جائے اور نفسیاتی طور پر اس کو اچھی طرح ڈیل کیا جائے. اب جیسے کہ بچے کی تو عجیب عجیب انداز ہوتے ہیں مثلا وہ بات بات پہ بات بچے آپ نے دیکھے ہوئے چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو بات بات ہوتے ہیں مالا میرے کو مالا یعنی میرے کو مالتا ہے. تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں دوسرے کو سامنے ہوئے دب کر کے ہیں مالا تو بچہ مطمئن ہو جاتا ہے. لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلط تربیت ہے. بچے کی اس فریاد پر کان نہ دھرا جائے بچہ خامہ خواہ بولتا ہے کہ مارا. ہاں جب واقعی کسی نے مارا ہو تو ضرور اس کی تسکین کا سامان کیا جائے دائرہ شریعت میں رہ کر لیکن عموماً یہ ایسے ہی بولتا ہے مارا. کوئی پیار کرتا تو یہ بولتا ہے مارا تو پھر آپ بولیں گے ہاتھ مارا تو وہ بچہ خوش ہو جاتا ہے. وہ خوش ہو کر گویا شماتت کا مظاہرہ کرتا ہے کہ اس کو مصیبت آئی اس کو مارا تو وہ مار جس کو مار پڑی اس کو تو ایک طرح کی چھوٹی موٹی مصیبت ہی ہے نا تو بچہ خوش ہو جاتا ہے. تو یہ شماتت کی کہیں تربیت تو نہیں ہے کہ کل بچہ بڑا ہو کر بھی اس کی یہ ذہنیت بن جائے کہ کسی کی تکلیف دیکھ کر یہ خوش ہو. اب حدیث پاک میں دوسرے کی تکلیف دیکھ کر خوش ہونے کی ممانعت ہے اسی کو شماتت بولتے ہیں کسی کی مصیبت دیکھ کر خوش ہونا. تو اس میں یہ وعید ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کی مصیبت دور ہو جائے اور اسی مصیبت میں خوش ہونے والا مبتلا کر دیا جائے. تو اس لیے شماتت کے جذبے کو روکنا چاہیے اس کی غیبت کی تباہ کاریاں میں الحمدللہ اس کی کچھ وضاحت بھی ہے کچھ مثالیں بھی دی گئی ہیں شماتت کے تعلق سے. تو بہرحال یہ کہ بچے کی تربیت پر پورا دھیان دیا جائے اس کو شریعت کے مطابق تربیت دی جائے اور ساتھ ہی یہ اولاد بھی کر لیجیے. یا شہیدو یہ میں آپ میرے پاس اس وقت تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارہ مکتبۃ المدینہ کا مطبوعہ 16 صفحات کا جے بی سائز کا رسالہ ہے، 40 روحانی علاج، اس کے صفحہ 8-9 میں آپ کو دو اوراد بتاتا ہوں. صفحہ نمبر 8 پر ہے، یا شہیدو 21 بار صبح یعنی طلوع آفتاب سے پہلے پہلے، آدھی رات ڈھلے سے سورج کی پہلی کرن چمکنے تک صبح کہلاتی ہے. یہ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کے معمولات کے مجموعے الوظیفۃ الکریمہ، جس سے شہزادہ اعلی حضرت حجت الاسلام حضرت مولانا حامد رضا خان علیہ رحمت المنان نے مرتب کیا. اس میں لکھیے صبح کی تعریف، آدھی رات ڈلے سے سورج کی پہلی کرن چمکنے تک صبح کہلاتی ہے. جب بھی وظائف اورات پڑھنے میں صبح کہیں گے نا تو صبح کو یہی ٹائم اس کا ہوگا، ورنہ ہم صبح تو ہماری 10 بجے صبح ہوتی ہے، کسی 11 بجے ہوتی ہے، جب ناشتہ کرتے ہیں ہماری صبح ہوتی ہے، چاہے 12 بجے ناشتہ کرے تو اسے صبح کا ناشتہ کہتے ہیں، ناشتہ کہتے ہی صبح کے کھانے کو. تو بہرحال یا شہیدو 21 بار صبح کے وقت نافرمان بچے یا بچی کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر آسمان کی طرف منہ کر کے پڑھیے، انشاءاللہ عزوجل وہ بچہ یا بچی نیک بن جائیں گے انشاءاللہ. صفحہ 9 پر ہے، یہ صفحہ 8 کا ورد آپ کو بتایا، صفحہ 9 پر ہے، یا حمیدو 90 بار. جس کی گندی باتوں کی عادت نہ جاتی ہو وہ پڑھ کر کسی خالی پیالے یا گلاس میں دم کر دے، حسب ضرورت اسی میں پانی پیا کرے، انشاءاللہ عزوجل فوش گوئی کی عادت نکل جائے. ایک بار کا دم کیا ہوا گلاس برسوں تک بھی چلایا جا سکتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کیا جنات میں بابا مختلف قسم کی اقسام ہوتی ہیں؟
جی ہاں، سرکار علی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دل بہار ہے، جنات کی 3 قسمیں ہیں، نمبر 1 جو ہوا میں اڑتی ہے، نمبر 2 ایک جو سانپ اور کتوں کی شکل میں ہوتی ہے، نمبر 3 جو سفر اور قیام کرتی ہے. حضرت ابو بکر ابن ابی الدنیا رحمت اللہ تعالی علیہ نے مقاید الشیطان میں ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی، تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ، اللہ عز و جل نے 3 قسم کے جنات پیدا فرمائے، ایک قسم سانپ بچھو اور کیڑے مکوڑوں کی ہے، دوسری ہوا کی مانند یعنی ہوا میں اڑنے والی، تیسری وہ جو حساب کتاب کی مکلف ہے، نہ قیامت میں جن کے ساتھ حساب کتاب بھی ہوگا، عقل ہوگی جن. حضرت علامہ عینی علیہ رحمت اللہ القوی نے قرآن پاک اور احادیث مبارکہ اور آثار میں غور و فکر کر کے جنات کی مزید اقسام بیان فرمائی ہیں. نمبر 1 غول یا عفریت، یہ سب سے خطرناک اور خبیث جن ہے، کسی سے مانوس نہیں ہوتا، جنگلات میں رہتا ہے، عموماً مسافروں کو دکھائی دیتا ہے اور انہیں راستے سے بھٹکاتا ہے. نمبر 2 قذار، یہ مصر اور یمن میں پایا جاتا ہے، اسے دیکھتے ہی انسان بے ہوش ہو جاتا ہے. نمبر 3 ولہان، سمندر کے اوپر جزیروں میں رہتا ہے، اس کی شکل ایسی ہے جیسے انسان شتر مرغ پر سوار ہو، جو انسان جزیروں میں جا پڑتے ہیں انہیں کھا لیتا ہے. نمبر چار، شق، یہ انسان کے آدھے قد کے برابر ہوتا ہے، سفر میں ظاہر ہوتا ہے. پانچ، بعض جنات انسانوں سے مانوس ہوتے ہیں اور انہیں ایذا نہیں پہنچاتے. چھ، بعض کنواری لڑکیوں کو اٹھا جاتے ہیں. سات، بعض جنات کتے اور چھپکلی کی شکل میں ہوتے ہیں. تو یہ جو شپکلی وغیرہ کی شکلوں میں ہوتے ہیں یہ عموماً نقصان نہیں پہنچاتے. اب یہ بندہ خود ڈر جائے اور وہم میں پڑ جائے کہ یہ چھپکلی جو ذرا غیر معمولی بڑی نظر آ رہی ہے، ہو نہ ہو کوئی جن ہے، وہ ڈر کر کوئی اور مرض ہو جائے نفسیات کا، وہ الگ بات ہے. ایک مرتبہ دوسرے ملک میں تھا میں، تو ایک بہت بڑی چھپکلی ذرا غیر معمولی بڑی تھی، وہ ہمارے وہ باورچی خانے میں آ گئی کہیں سے، کھڑکی تھی پاس میں. اب وہ اس کا علاج کیا کریں، جا نہیں رہی تھی. پھر وہ میرے ساتھ جو اس ٹائم بھائی تھے ان کو میں نے سمجھا کہ اسی اس طرح اس کو پکڑ لو، تو انہوں نے وہ ترکیب سے اس کو ہم نے قید کر لیا اور جا کر وہ دور اس کو پھینکوا دیا. تو پھر وہ کھڑکی سے دوسری چھپکلی وہ منہ نکالنے لگی، وہ بھی بڑی تھی. تو میرے کو اندازہ یہی ہوا کہ یہ کوئی جن تھا اور یہ دونوں کی جوڑی ہوگی، یا نر ہوگا یا یعنی جن ہوگا، یہ جن نہیں ہوگی ایسا. تو اس پر بھی کچھ وہ پھر عمل وغیرہ کیا، تعویذ ڈالا، یاد نہیں چند سال پرانی بات ہے. تو پھر وہ بھی نظر آنا بند ہو گیا تھا. تو ایسے موقع پر گھبرانا نہیں چاہیے اپنے دیکھو جو ڈرتا ہے نا اس کو ڈراتے ہیں. یہ جو مارنے مرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کا یہ اصول ہے کہ یہ پہلا وار کرتے ہیں، نہ کسی سے جھگڑا ہوگا نا تو فوراً وہ ایک دم وہ کس کے رکھ دیں گے، اگلا ایک دم وہ بوکھلا جائے گا، پھر وہ دوسرا ماریں گے، تیسرا ماریں گے. تو اس طرح وہ چاہے وہ اگلا قداور طاقتور ہوگا نا، وہ ایک دم میں نے کہ روپ میں آ جائے گا. مگر ہمیں کسی پر ظلم نہیں کرنا، یہ میں آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں. تو اسی طرح کوئی جن نظر آ گیا، بالفرض آ گیا، اب ڈریں گے نا، تو جو ڈرتا ہے وہ سب ڈراتے ہیں. اگر آپ روپ سے بات کریں گے تو بعض اوقات اچھے خاصے لوگ روپ میں آ جائیں، پولیس والے بھی بعض اوقات پکڑتے ہیں نا، تو ان کو بھی تجربے کی باتیں ہیں کہ اگر روپ دکھاؤ نا تو یہ ڈر جاتے کہ یار اس کی کوئی سورس لگتی ہے، کہیں ابھی ٹیلی فون آ جائے گا تو اپنے پھنس نہ جائے، وہ چھوڑ دیتے. تو موقع کی مناسبت سے تو وہ ظلم نہیں ہونا چاہیے، شریعت کی مخالفت نہیں ہونا چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. تو اس طرح کبھی کوئی جن جیسی چیز نظر آ جائے نا تو آپ بھاگیں گے نا تو اس کو بھی تفریح ہو جائے گی اور آپ کو مزید چھیڑے گا، آپ کچھ بھی نہیں، آپ گھبرائیں گے. آیت الکرسی، افحسب تم آخر تک، اس طرح کی چیزیں، درود پاک پڑھیں، یا غوث کا نعرہ لگا دیں. مگر ایسا نعرہ نہ لگائیں کہ دوسرے گھروں والے بھاگ کے آ جائیں گے، کیا ہو گیا، حادثہ ہو گیا. تو میرے غوث پاک جو ہے نا وہ دل کی آواز بھی سن لیتے ہیں، تو وہ مناسب انداز میں یا غوث المدد کے، تاکہ دوسروں کو تشویش نہ ہو کہ کیا ہو گیا. تو انشاءاللہ غوث پاک بیڑا پار کر دیں گے انشاءاللہ.
باپا یہ بھی ارشاد فرمائے کہ جنات سے دوستی کرنا کیسا ہے.
میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان نے فتاوی افریقہ میں بھی، فتاوی رضویہ شریف میں بھی، حضرت شیخ محی الدین ابن عربی علیہ رحمۃ اللہ القوی کے حوالے سے لکھا ہے کہ جن کی دوستی سے کم از کم آدمی متکبر ہو جاتا ہے، مغرور ہو جاتا ہے. اب مثال کے طور پر آپ کی دوستی کسی اے ایس آئی سے ہو جائے، پولیس کے چھوٹے سے افسر سے ہو جائے، اے ایس آئی یہ بہت چھوٹا افسر ہوتا ہے، ہو جاتی ہے تو آپ کا پیر زمین پر نہیں پڑے گا، اور دوسرے لوگ بھی آپ سے وہ شے میں رہیں گے کہ یار وہ اے ایس آئی اس کا دوست ہے. بلکہ خالی پولیس والا بھی دوست ہو نا تو بھی لوگ ڈریں گے کہ یار اس کا دوست پولیس والا، خامخواہ یار اپنے کے لیے کوئی مسئلہ کر دے گا. تو آپ سے وہ ڈریں گے جب یہ پتا چلے گا لوگ آپ سے ڈرتے ہیں اور اندازہ ہو جائے گا کہ ڈرتے ہیں تو پھر کیا آپ پھولیں گے. پھر آپ اگر مدنی ماحول سے وابستہ نہ ہوئے, ویسے ہی جو بازاری لوگ ہوتے ہیں عام لوگ ہوتے ہیں جو مطلب مذہبی ذہن جن کا نہیں ہوتا, تو اس طرح کے لوگ پھر وہ مغرور ہو جاتے ہیں, غریبوں کو دبانا شروع کرتے ہیں, ڈرانا شروع کرتے ہیں, دھمکیاں دینا شروع کرتے ہیں, بلکہ بعض اوقات تو لوگ خواہ مخواہ کہ سیاسی پارٹی کو ایسی مشہور ہو جاتی ہے اس کے نام لیتے گئے بچ کے رہنا میں فلاں سیاسی پارٹی سے تعلق رکھتا ہوں, وہ خواہ مخواہ لوگ رو میں ارے بھائی یہ نہیں یار مسئلہ ہو جائے گا, وہ یہ تو اس پارٹی کا آدمی ہوتا, یہ بھی اس پارٹی کا آدمی بھی نہیں ہوتا ہے, خواہ مخواہ وہ ڈرانے کے لیے بعض اوقات بول دیتے. تو بہرحال یہ کہ جس طرح ایک دنیاوی عہدے دار یا دنیاوی روب دار آدمی کا دوست تکبر میں پڑنے کا اس کا اندیشہ رہتا ہے, اسی طرح جن کی دوستی جو ہے اس سے بھی آدمی تکبر میں پڑ سکتا ہے کہ وہ جنات کی ترکیب سے وہ ایسی سے باتیں کرے گا کہ لوگوں کو حیرت میں ڈالے گا. وہ جیسے کہ سنا تھا کہ بھائی فلاں مقام پر وہ قبر سے آواز آتی ہے, یہ آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا, ایسے واقعات ہیں اپنے یار, میں جگہوں کے نام نہیں لیتا کہ پھر وہ خامہ کا دشمنی آؤں گی, دشمنی سے مراد یہ نہیں کہ میرے پاس کوئی جن بھیج دے گا, تو میں تو گوشت پاک کا دامن میرے ہاتھ میں ہے, تو ایک گوشت پاک کے دامن پر ناز ہے. خیر نعوذ باللہ, یہاں یہ نہیں کہ کوئی چیلنج ہے کسی کو یا کوئی کچھ نہیں کر سکتا, ایسا نہیں, میں تو گوشت پاک کی شان بیان کر رہا ہوں, میں بہت ہم تو کمزور ہیں ظاہر ہے, تو کسی کا نام لینا مناسب نہیں ہے. تو قبر سے آواز آنے کی بھی ترکیبیں, تو وہ لوگ پھر بڑا مطلب روب اور بھیڑ اور بندہ بڑا پہنچا, پھر دست بوسی قدم بوسی, تو آدمی پھر پھول جائے اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگے. دیوار سے آوازیں, یہ بھی ہمارے ہی یہ اطراف کے واقعات ہیں, باب المدینہ اور اس کے اطراف کے, مطلب تو دیوار سے آواز, پھر پبلک دوڑا دوڑ, وہ جو پوچھو جواب ملے, اب وہ جواب کیا ملے, اندھیرے میں تیر برساتا ہو, وہ یہ کیا قبر سے آواز آنا, تو قبر کا مردہ بےچارا کیا بولے گا. ہاں اہل اللہ کا مزار ہے کہ ولی اللہ کا مزار ہے, تو وہ ایسے تماشے نہیں کرتے اس طرح کے جو آج کل کیے جاتے ہیں, حاضریاں آتی ہیں انہیں, وہ اس بابا کی سواری آئی تو اس بابا کی سواری آئی, تو یہ سب بس ایسے ہی ہوتا ہے, بابا کی سواری کیا, یہ سب جن ہوتے ہیں, یا تو جن ہوتے ہیں یا پھر خالی ڈھونگ ہوتا ہے, ڈھونگ نہ بھی ہو تو جن ہوتا ہے جو اپنے آپ کو فلاں بابا تو فلاں بابا اس طرح وہ نام لے کر بولتا ہے. کہ اللہ کے نیک بندے جو ہیں ولی اللہ ہیں, انہوں نے دن عمر بھر پردے کی تعلیم دی ہمیں, اور اب انتقال کے بعد کسی بے پردہ عورت کے وجود میں معاذ اللہ حلول کر گئے, اور اب یہ جوابات دینے سوالات کے, نہ ایسا نہیں ہوتا, نہ یہ دیوار پہ چڑھ کے بولتے ہیں, نہ یہ قبروں میں جا کے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, اور علاج اور یہ شور اور عورتوں مردوں کا جمگٹا نہیں, تو یہ دراصل جن ہوتے. اب قبر کو یہ لوگ ٹارگیٹ بناتے ہیں, سنسنی پھیلتی ہے نا, قبر سے آواز آتی ہے, تو لوگ وہ بھاگ بھاگ کے وہ قبرستان جاتے ہیں, اور جنگل میں منگل ہوتا ہے اور خوب حلوے مانڈے اور وہ مٹھائی کے ڈبے اور نظرانے اور شکرانے اور دھوم دھڑک کے ہوتے ہیں, یا دیوار سے آواز آتی ہے, وہ دیوار سے آواز آتی ہے, وہ بھی آدمی تعجب کرتا ہے, پھر وہ بھی جن, جن ان لوگوں کے تابع ہوتے ہیں ایسے لوگوں کے, تو وہ جن بولتا ہے جس کو ہم لوگ موکل بولتے ہیں, تو اس طرح کی یہ مطلب ترکیبیں ہوتی ہیں. تو اس طرح کرنے والا عام طور پہ تکبر میں آ جائے گا, وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھے گا, کیوں مذہبی ذہن نہیں ہوتا نا, تو پھر یہ بہت یعنی کہ وہ پھون پھا یہ وہ, تو کبھی خود جن ہی ایسوں کا گلا بھی گھونٹ دیتے, یہ بھی خطرات ہوتے ہیں. وہ ایک قصہ میں آپ کو سناتا ہوں جن کا, مجھے کسی نے سنایا تھا, یہ میں دراصل یہ معلومات کچھ نہ کچھ جنات کی حکایات سے پیش کر رہا ہوں, جو کہ مکتبۃ المدینہ کا مطبوعہ رسالہ ہے, اور اس کی تفصیلی معلومات کے لیے وہ قوم جنات نامی کوئی رسالہ بھی مکتبے نے شائع کیا ہے, وہ زخیم ہے, معلومات اس میں زیادہ ہے. آداب تعام میں بھی جنات کی کچھ تفصیلات ہیں,
یہ مکتبۃ المدینہ
وہ اپنے فیضان سنت میں
مکتبۃ المدینہ نے جو رسالہ کتاب شائع کی 300-350 صفحات پر ہے, قوم جنات اور امیر اہل سنت, یہ بہت مطلب ہے کہ معلوماتی کتاب ہے جنات سے متعلق بالخصوص.
تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ حیدرآباد دکن کے قاضی صاحب جو کہ جنات قابو کرنے کے ماہر عامل تھے اور قاضی بھی تھے, انہوں نے ایک جن کو قابو کر کے اس کے سر میں کیل گاڑ دی اور اپنے گھر کے کام کاج پر اس کی ڈیوٹی لگا دی. گھر والوں سے کہہ دیا کہ گھر کے کام کاج کے لیے نوکر رکھا ہوا ہے, کیونکہ اگر اس کا جن ہونا ظاہر کرتے تو گھر کے افراد اس سے خوف کھاتے. بہرحال وہ نوکر مریل سے نوجوان کے روپ میں قاضی صاحب کے گھر میں رہنے لگا. بظاہر اتنا کمزور ہونے کے باوجود بہت زیادہ محنتی تھا, کئی آدمیوں کے برابر کام کرتا, جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر بہت بڑا گٹا سر پر اٹھا کر لے آتا. گھر کے سب لوگ اس کی محنت اور سنجیدگی سے بہت متاثر تھے. ایک بار حسب معمول لکڑیوں کا بہت بڑا گٹا سر پر لاد کر لایا اور اتار کر رکھا. قاضی صاحب کی زوجہ نے شفقت سے سر پر ہاتھ پھیرا تو اسے محسوس ہوا کہ نوکر کے سر میں کانٹا پیوست ہو گیا. کھینچنے کی کوشش کی مگر نہ نکلا. زمبور یعنی پلاس منگوا کر اس سے کانٹا کھینچ لیا. جو ہی وہ کانٹا نکلا اس نوکر نے چھلانگ لگائی اور بھاگ کرا ہوا. بوڑھیا حیرت سے چلاتی رہ گئی. زمبور کو دیکھا تو کانٹے کے بجائے اس میں کیل نظر آئی. معمہ سمجھ نہ سکی. اتنے میں قاضی صاحب گھر میں داخل ہوئے تو محترمہ نے سارا ماجرا کیس سنایا. سن کر قاضی صاحب سٹپٹا گئے اور گھبرا کر کہا کہ وہ جن تھا, تم نے کیل نکال کر اس کو آزاد کر دیا. فی الحال تو وہ بھاگ گیا, لیکن چونکہ ہم نے اس کو قید کر کے اسے بہت کام لیا ہے, اس لیے قوی امکانات ہیں کہ وہ انتقام لینے کے لیے آئے. خیر قاضی صاحب نے فوراً عملیات کا ورد شروع کیا اور سارے گھر کو حصار میں لے لیا. اتفاق سے آج قاضی صاحب کی لڑکی کی شادی کے سلسلے میں کوئی رسم ادا کرنے کے لیے دولہا والوں کے یہاں سے شام کو مہمان آنے والے تھے. جب ان کے آنے کا وقت ہوا تو ڈھول بجنے کی آواز شروع ہوئی. قاضی صاحب نے کھڑکی میں سے دیکھا تو عورتوں اور مردوں کا غول رواج کے مطابق سر پر ناریل اور کپڑوں کے تھال وغیرہ اٹھائے گاتا بجاتا ڈھول پیٹتا ہوا سامنے سے آتا دکھائی دیا. قاضی صاحب جوش میں آ گئے اور ان کا استقبال کرنے کے لیے دروازے پر دوڑے. مہمان نزدیک آ چکے تھے. قاضی صاحب خوشی کے جذبات میں اپنا حصار میں جو پڑھائی کی تھی وہ حصار بھول گئے. آئیے کہہ کر استقبال کے لیے انہوں نے جو ہی دروازے سے ہاتھ باہر نکالا تو اسی نوکر نے قاضی صاحب کا ہاتھ پکڑ کر فضا میں اچھال کر زور سے زمین پر پچھاڑا کہ قاضی صاحب کی ہڈیاں چکنا چور ہو گئیں اور انہوں نے اسی وقت دم توڑ دیا اور وہ مہمانوں کا سارا غول آنن فانن غائب ہو گیا. دراصل مہمانوں کے آنے کی اس نوکر کو معلومات تھی, لہذا اس نے ساتھی جنات کی مدد سے مہمانوں کا سوانگ رچا کر مہمانوں کی آمد سے پہلے ہی آ کر اپنا انتقام لے لیا. تو جن کو جو قابو کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے اس میں بڑی عبرت ہے کہ یہ جن جس دن بکھرا اس کی گھومی اور وہ آپ کے عملیات کے وہ عملیات کے جال سے وہ آزاد ہو گیا پھر بڑا مشکل ہے. ہو سکتا ہے وہ آپ کی جان لے لے, آپ کے بچے کو پکڑ لے, آپ کے گھر کے کسی فرد پر حاوی ہو جائے. تو اس لیے اس سے دوستی کرنی نہیں ہے, دوستی کرنے والی چیز نہیں ہے, دشواری ہے, اس میں کافی دشواری. بعض اوقات یہ اس کی دوستی ایمان بھی لے لیتی ہے. جیسا کہ اسی حکایت میں ایک واقعہ ہے کہ ایک عامل صاحب میرے پاس آئے تھے تو انہوں نے بتایا کہ میں نے میرے کو میرے وہ خاندانی طور پر وہ ورثے میں ایک جن ملا ہے, دادا جان نے کسی نے دیا ہے. اب وہ جن جو ہے وہ غیر مسلم ہے اور اس کو جب وہ آتا ہے تو فلاں کفریہ جملہ مجھے, یعنی وہ جملہ اس نے سنا ہے کہ یہ جملہ مجھے بولنا پڑتا ہے, اور اس نے خالی واقعہ سنا تو مسئلہ نہیں پوچھا تھا کہ میں یہ بولتا ہوں تو وہ آتا ہے اور اس طرح وہ یہ اس کا اسٹائل ہوتا آنے کا. تو میں نے بولا ارے یہ جملہ جو آپ بول رہے ہیں تو غیر اسلامی ہے تو کفر ہے. اچھا تو خیر وہ چونکہ وہ سعادت مند تھا وہ عامل, اس نے توبہ کی کلمہ پڑھا اور اس جن کو اس نے جان چھڑا لی اس سے. تو یہ بھی اس میں ہوتا ہے چانس. اب چونکہ پوری دنیا میں یہ ہمارا سلسلہ جا رہا ہے, ہر مذہب کے لوگ اس کو دیکھتے ہیں اور ہم نے سب کو اسلام کی دعوت دینی ہے اور مسلمانوں کا تحفظ بھی مطلوب ہے, تو اس لیے اب ہر جملہ اس پہ بولنا نہیں ٹھیک. جملہ وہ کفریہ تھا. اللہ تعالی جنات کی دوستی سے بچائے اور اپنی رحمت سے اپنے کرم سے اپنے دوستوں کا دوست بنائے, اپنے اولیاء کا ہمیں محبوب بنا دے, اپنے محبوب بندوں کی غلامی ہمیں عنایت فرما دے, عاشق رسول بنا دے, عاشق غوث اعظم بنا دے, عاشق اعلی حضرت بنا دے, عاشق علماء اہل سنت بنا دے, عاشق مشائخ اہل سنت بنا دے, عاشق عاشقان رسول بنا دے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
خوف خدا ہو عشق مصطفیٰ, علم و عمل اصلاح معاشرہ, فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموع مدنی مذاکرہ,
ہے مجموع مدنی مذاکرہ.
Good night.